میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی اور محبوبی مرشدی مولائی عارف بالذات شیخ العرب العظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ کے ارشاد ہیں، ظلمت معصیت کو انوار طاعت، یعنی گناہوں کا اندھیرا اور اطاعت کا نور، اللہ کی اطاعت سے نور پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اس سے رجوع نہیں کرتا تو پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا پڑتا جاتا ہے، پھر جتنے گناہ کرتا جاتا ہے دھبا پڑتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ گناہوں کا اندھیرا ہے، اور انوار طاعت کے جب اطاعت کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ بھی اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ دل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، جب نور پیدا ہو جاتا ہے، روشنی ہوتی ہے تو اندھیرے سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور جو اندھیرے میں رہنے کا عادی ہو اس کو روشنی سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جیسے چمگادڑ ہے، چمگادڑ کو عادت ہے اندھیرے میں رہنے کی، تاریکی میں رہنے کی، سورج دشمن ہے، روشنی اس کی دشمن، وہ روشنی کا دشمن، تو جب روشنی ہوتی ہے تو چھپ جاتا ہے، اندھیروں میں چھپ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو آدمی گناہوں کا عادی ہوگا اس کو نیک صحبتوں سے وحشت ہوتی ہے، گھبراتا ہے، وہاں دل نہیں لگتا اس کا، اور جو نیک کاموں میں لگا رہتا ہے، اطاعت کرتا ہے اللہ کی، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کے دل میں نور ہوتا ہے، روشنی کا عادی ہوتا ہے، تو صحبت نیک صحبتوں میں اس کا دل لگتا ہے اور گناہوں سے اس کا جی گھبراتا ہے۔ ظلمت معصیت کو انوار طاعت، پوچھے نہ کوئی مفضل درکار کا عالم، پوچھے نہ کوئی مفضل درکار کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم، پوچھے نہ کوئی مفضل درکار کا عالم۔
اپنے دل کو گناہوں سے برباد کر لیا، دل کا برباد ہو گیا،
پوچھے نہ کوئی برباد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم۔
گناہوں کے اندر ایک فہرست ہے گناہوں کی، اس میں بدنگاہی بھی ہے، بدگمانی بھی ہے، غیبت بھی ہے، لوٹ بھی ہے، چغلی بھی ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، دنیا کی محبت بھی ہے، تکبر بھی ہے، عجب بھی ہے، یہ سارے گناہ گناہوں کی ایک فہرست ہے۔ بے نمازی کا گناہ بھی ہے، اسی طرح جو شریعت کے احکامات ہیں ان کی پابندی نہ کرنا، داڑھی کٹانا، ایک مٹھی سے کم رکھنا، ٹخنوں کا ڈھانکنا، سارے گناہ ہیں۔ اسی طرح آنکھوں کا گناہ ہے، دل کا گناہ ہے، دل کے اندر گندے خیالات پکانا، لانا، ان میں مشغول ہونا، یہ سارے گناہ ہیں بڑے بڑے۔ تو یہ سارے کے سارے گناہ سے دل برباد ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ نگاہ کی بد نگاہی کی تو وہی ایک گناہ ہے، بس بد نگاہی ہے اتنا خبیص عمل، اتنا گندا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان تمام گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور نگاہ کی حفاظت کی برکت سے اور تمام گناہوں سے چھٹکارا اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نگاہوں کی حفاظت کو خاص طور سے بیان فرماتے ہیں، سر فہرست بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جو نفس پر سب سے زیادہ گرا گزرتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے نگاہ کی حفاظت کرنا، اور اس لیے بھی مشکل معلوم ہوتا ہے کہ اور گناہ تو دوسروں کی نظر میں آ جاتے ہیں، دوسرے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ مثلاً غیبت کر رہا ہے تو سامنے والے کو اندازہ ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، مثلاً جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا جھوٹ کہیں نہ کہیں کھل جاتا ہے، لیکن بدنگاہی وہ عمل ہے کہ عام طور سے انسان سامنے والا کسی کو نہیں معلوم کہ کون بدنگاہی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہے بدنگاہی کا عادی ہے، بدگو بدنگاہی کرتا ہے، تو وہ صرف اس کا خفیہ عمل ہے جو اللہ جانتا ہے۔ تو جو آدمی اس عمل کی سے یعنی اس پر عمل کرے گا، نگاہ کی حفاظت کرے گا، تو یقیناً اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تبھی وہ نگاہ کی عبادت کرتا ہے، اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے، یہی مقصود ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ استعدار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم تعبد اللہ کا انہ کا طرح یہی ہے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے،
پوچھے نہ کوئی اس دل برباد کا عالم، پوچھے نہ کوئی اس دل برباد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم، واللہ کہوں کیا دل آباد کا عالم، واللہ کہوں کیا دل آباد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم۔
جس نے نیکیاں کر کے اپنے دل کو آباد کیا، اللہ اللہ کر کے دل کو آباد کیا، نمازیں، نوافل، تلاوت، ذکر، اذکار، صدقہ و خیرات، اور سب سے بڑی چیز وہی بات کہ گناہوں سے گناہوں سے بچے گا تو اس کا دل آباد ہے، کیونکہ جب گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کی خاطر سے دل کو توڑتا ہے، اور یہ ٹوٹا ہوا دل تو دل کو توڑنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن کا بادشاہ دل ہے، جب بادشاہ مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری بھی بڑی ہوتی ہے، انعام بھی بڑا ہوتا ہے، تو یہ دل کی مزدوری ہے، دل کو اللہ کے لیے حاضر رکھنا، دل کو اللہ کے لیے توڑنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، تو اس عبادت پر انعام بھی بہت بڑا ملتا ہے۔ تو جس آدمی نے دل کو اپنے آباد کیا، اس کی دنیا بھی جنت، دنیا بھی جنت کا مزہ پا رہی ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ان شاء اللہ جنت۔
واللہ کہوں کیا دل آباد کا عالم، واللہ کہوں کیا دل آباد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم، پوچھے نہ کوئی اس دل برباد کا عالم، پوچھے نہ کوئی اس دل برباد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم، واللہ کہوں کیا دل آباد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم۔
ایک آدمی ہے وہ رات بھر جاگا اور شروع ہوتے ہوتے سو گیا، فجر کی اذانیں ہونے لگی تو شیطان نے اس کو سلا دیا، اب وہ سو گیا، فجر کی نماز ادا ہو گئی، پھر دن بھر سوتا رہا، دیر تک پڑا سوتا رہا، پھر اچانک اٹھا، کھایا کیا، ہگا بوتا کھایا کیا، اور فلاں کام یاد آ گیا، فلاں کام آ گیا، ارے بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس، بھاگ۔ اور ایک آدمی ہے شروع کو اٹھتا ہے، اللہ کی خاطر سے مشقت اٹھاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ اللہ کرتا ہے، روح کو اپنی ناشتہ کراتا ہے، پہلے اپنی روح کو ناشتہ کراتا ہے، اللہ اللہ کرنا، ذکر اللہ کرنا، تلاوت کرنا، یہ اس کا ناشتہ ہے، روح کا ناشتہ، اس کی روح کو ناشتہ کراتا ہے، دل کو اپنے آباد کرتا ہے، اس کی صبح کیا ہے، کیا نورانی ہے، اور اس کی صبح کیسی ظلمت بھری ہے، کیسی نموست والی زندگی ہے، صبح کو سوتے پڑے رہنا اور غافل رہنا، نماز سے، ذکر و اذکار سے، اللہ اللہ کرنے سے، کیسی اس کے زندگی جو ہے جہنم والی زندگی۔
پوچھے نہ کوئی اس دل برباد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم، واللہ کہوں کیا دل آباد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے
اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اللہ کے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم فلاح پائے، تفلحون کامیابی فلاح. لیکن میرے حضرت فرماتے تھے کہ یہ فلاح جو عربی کا لفظ ہے فلاح، قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا. تو فلاح جو ہے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فلاح کیا چیز ہے. میرے حضرت نے فرمایا جمیع خیر دنیا والآخرہ، کہ اس لفظ فلاح کے اندر ساری کی ساری تمام بھلائیاں دنیا کی اور تمام بھلائیاں آخرت، تمام بھلائیاں اس لفظ فلاح میں جمع ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنا تزکیہ کرا لیا، تزکیہ یعنی دل کی صفائی، دل کے اندر برے برے گناہ کے تقاضے، برے برے اخلاق، تو جن سے جو ہے صفائی جس نے کرا لی وہ تو ہو گیا کامیاب. اس کو دنیا کی بھی تمام خیریں مل گئیں، آخرت کی بھی تمام خیریں مل گئیں. وقد خاب من دساها، اور جس نے اس کو برباد کیا تو وہ برباد ہو گئے. یعنی جس نے، یعنی یہی شعر ہے کہ اللہ کہوں کیا ملے آباد کال، جس کا دل صاف ہو گیا اس کا دل نورانی ہوگا. مثلاً دیکھو بھائی، اگر میلے کچیلے کپڑے ہو، گندے وغیرہ ٹھکانا لگا ہوا ہے، نجاست لگی ہے، بدبو آ رہی، اور کوئی کہے کہ اس نے یہ ایک لاکھ روپے تولے کا عطر لگا دو، تو وہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے. پہلے اس کپڑے کو دھوئے گا، صاف کرے گا، صاف ہونے کے بعد چمکائے گا، چمکانے کے بعد اتنا بڑھیا عطر لگا ہے نا. تو قلب کی صفائی، گناہوں سے صفائی نہ ہوگی تو اللہ اللہ کرنے کا فائدہ نہ ہوگا. اس طرح گندے میلے کچیلے کپڑے پر عطر لگانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اسی طرح سے گناہوں کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کرنا، تو یعنی گناہوں پر اصرار کے ساتھ، گناہ تو ہم سے ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اس سے ہمارے دل کی صفائی ہوتی رہے گی. اب صفائی تو ہو گئی لیکن مرض اندر باقی ہے، تو جب تک مرض اندر باقی رہے گا پھر گناہ ہوتے گا. مثلاً تکبر کا مرض ہے، تو تکبر کا کوئی پھیر ثابت ہو گیا، توبہ کر لی، معافی مانگ لی کہ اللہ یہ تو ہم نے تکبر کا بول بول دیا، تو ایسی بات کر دی، لیکن دل میں تو تکبر موجود ہے، معافی تو ہو گئی لیکن مرض تو نہیں گیا. تو مرض جب جائے گا جب تزکیہ کرائے گا، صفائی کرائے گا، ورنہ یہی مرض بار بار ابھرتا رہے گا، ابھرتا رہے گا، پھر کسی دن اس کو لے ڈوبے گا. کیونکہ جب گناہوں پر اصرار ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق بھی پھر جاتی رہتی ہے. جو آدمی نادم نہیں ہوتا، تزکیہ نہیں کراتا، صفائی نہیں کراتا، اور گناہ پر گناہ کیے جائے گا تو اس کی توبہ کی توفیق پھر کل ہو جاتی ہے، پھر وہ توبہ توفیق نہیں رہے گی، توبہ نہیں کرے گا تو صفائی نہیں ہوگی. تو ضروری ہے کہ قلب کی صفائی، تکبر سے، وجود سے، وجود کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، شیخیاں بگاڑنا، شیخی کا بھی ایک مرض ہے، شیخی بگاڑنا، حسد کرنا، دوسرے کی نعمت دیکھ کر حسد کرنا، غیبتیں کرنا، بدگمانی کا مرض، دوسرے سے بدگمانی لے لینا کہ یہ فلاں نے ہمارے ساتھ برا چاہا، فلاں نے ہمارے ساتھ برا کہا، کسی نے ہم پہ جادو کرا دیا، کسی نے ہم پہ اثر کرا دیا، یہ ساری بدگمانیاں اور تاز رو کی بدگمانیاں، نند بھاوت کی بدگمانیاں، سہوتر سے بدگمانی، ساس سے بدگمانی، اس سے بہو سے بدگمانی، یہ ساری بدگمانیاں ہمارے خاندان میں، گھروں کے اندر، دفتروں میں بدگمانیاں، کہ چار آدمی کام کر رہے ہیں، اب ایک آدمی کو کسی نے نکال دیا تو وہ کہیں کہ اس نے نکلوایا آدمی، کیسے پتا کہ اس نے نکلوایا، کیسے پتا کہ اس نے شکایت کی، یہ بدگمانی ہے. کاروبار کے اندر بدگمانی ہے کہ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار ذرا سا مندا جانے لگا، سامنے والی دکان زیادہ چلنے لگی تو کہا کہ اس نے ہم سے کچھ کرا دیا، تو جادو کرا دیا، تو یہ سب بدگمانی، تو یہ بدگمانی ہے. پھر غیبت ہے، پھر جھوٹ کی بیماری ہے، چوری کی بیماری ہے، ذرا ادھر کوئی بات ہوئی دوسرے کے کانوں تک جا کے پہنچا دی کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، غیبت بھی ہو گئی اور چوری بھی ہو گئی، یہ سارے گناہ ہیں. اور ایک گناہ دنیا کی محبت کا بھی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی محبت میں غریب بھی گرفتار ہو جاتا ہے اور دولت مند بھی گرفتار ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت مال والا ہو لیکن اس کے دل میں دنیا نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت غریب آدمی ہو لیکن اس کے دل میں دنیا ہی دنیا پڑی ہو. مال کی لالچ ہے، کمانے کی لالچ ہے، تو ایسی لالچ جو اللہ سے دور کر دے، ورنہ کمانا کوئی بری بات نہیں، لیکن اللہ سے غافل کر دے اور حرام حلال نہ دیکھے، بلکہ جو مل گیا کھا لیا، جو ہاتھ سے مل گیا جیسے کما لیا کما لیا. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہے، یہ دنیا کی محبت جو میں بتا رہا ہوں، فرمایا کہ یہ سب سے خطرناک مرض ہے دنیا کی محبت ہونا. اس لیے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے جب وہ چھڑائی جاتی ہے تو چھڑانے والے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ روح قبض کریں گے تو اللہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذلک کہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی پیدا ہو جائے، مرتے وقت اللہ سے ناراض ہو گیا تو وہ پھر بن جائے. کیونکہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے چھڑانے والے کو اس سے ناراضگی ہوگی کہ کیوں ہم سے لے رہا ہے، ہماری محبوب چیز کیوں لے رہا ہے. تو یہ پیدا ہو جانا، بات نافرمانی پیدا ہو جانا، ناراضگی ہو جانا یا دشمنی کا خیال پیدا ہو جانا، یہ تو وہ پہ پہنچا گیا. تو یہ دنیا کی محبت بھی کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، بہت خطرناک بیماری ہے. اور فرما ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو دنیا کا کوئی چیز بلکہ کوئی نبی بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، اس کے دل سے اللہ کی محبت نہیں نکالتا، بہت خطرناک مرض ہے، پناہ مانگنی چاہیے. تو یہ سارے گناہ ہیں. تو فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے قلب کو ان بیماریوں سے پاک کر لیا، صفائی کرا لی، وہ دنیا کی بھی فلاح پا گیا. یہ نہیں کہ آخرت ہی میں جا کے اس کے مزے ہوں گے، بلکہ دنیا ہی میں فلاح پا گیا، دنیا میں ہی کامیاب ہو گیا، دنیا کی تمام بھلائیاں اس کو مل جائیں گی، رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، اور رسوائی سے بھی بچے گا، پہننے کو بھی اچھا ملے گا، اور آرام سے رہے گا، خوش رہے گا، اور جتنی بھی بھلائیاں ہیں، اولاد بھی نیک پیدا ہوگی، اور بیوی بچے بھی اچھے رہیں گے، اور تمام حالات اس کے جو ہے وہ کامیابی رہے گی اس میں، اور آخرت میں تو ہے ہی ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی. وقد خاب من زکاہا، اور جس نے اس کی فکر نہیں کی، دل کو برباد کیے رکھا اپنا، وہی بات ہے کہ پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلات کا. کیوں جس نے اس کو برباد کیا، اپنے قلب کو برباد کر دیا، تزکیہ نہیں کرایا، صفائی نہیں کرائی، انہی گناہوں کے ساتھ ساتھ وہ مر گیا اور اللہ کے حضور پیش ہوا خدا نہ خواستہ، تو اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. اور یہاں بھی یہ فرمایا کہ دوسری چیز اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فلاح کے لیے ذکر فرمایا کہ ذکر اللہ جو ہے اس سے بھی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ملتی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ذکر کو مثل عطر سمجھو اور تزکیے کو مثل صفائی کے، کہ تزکیہ جو ہے وہ صفائی ہے، صفائی کے بعد عطر لگایا جاتا ہے. تو اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر کے پاک بھی کرتے رہو اور ذکر اللہ کا عطر بھی لگاتے رہو، توبہ کی معافی سے اپنے کپڑے بھی دھوتے رہو اور اس میں پھر ذکر اللہ کا عطر بھی لگاتے رہو، تب بات بنے گی. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو فرمایا گیا ہے. اور یہ جو نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس سے محنت یہی کرنی ہے کہ اپنے قلب کی صفائی کرنی ہے، اور اس قلب کی صفائی کے لیے مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے. ہر کام کے لیے دیکھو، کوئی بھی کام کرنا ہو، مطلب اسٹڈی کرنی ہے، آگے پڑھنا ہے، انسان کو اسکول میں پڑھنا ہے، کالج میں پڑھنا ہے، تو دیکھو تو کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، صبح سے شام تک محنت، اسکول کالج میں محنت، پھر ٹیوشن میں محنت، پھر اس کے بعد راتوں کو بیٹھ کے پڑھائی کرنا، کتنا کام کرنا پڑتا ہے دنیا کے لیے. وہ دنیا جس کو ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، اس کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں. اور جب امتحان آتا ہے تو خوف بھی ہوتا ہے کہ معلوم نہیں پاس ہوں گے نہیں ہوں گے. اور یہ آخرت کا بھی امتحان سر پہ کھڑا ہوا ہے کہ بچے کا بھی انتقال ہو رہا ہے، اور جوان کا بھی انتقال ہو رہا ہے، اور جڑوگری کا بھی انتقال ہو رہا ہے، بڑھاپے میں بھی انتقال ہو رہا ہے. بڑھاپا تو ہے ہی، آخر بالکل اینڈ آ گیا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، سمجھو کہ کھیتی پک کے تیار ہو گئی، اب کاٹنے کا وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. تو بال سفید ہو گئے، دنیا سے جانے کا وقت آ ہی گیا آپ کو، مگر اور بھی زندگی کے ادوار میں کوئی پتہ نہیں کب انسان چلے جائے. تو اپنے قلب کی صفائی کرنی ہے اور مجاہدہ کرنا ہے کہ جو کام دنیا کا مشقت سے ہوتا ہے تو آخرت کا کام بھی مشقت سے ہوتا ہے. یہی مشقت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہی مشقت کرنے ہم آئے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کرنا. اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہر مومن پر فرض عین ہے، فرض عین. اپنے قلب کی صفائی کرنا فرض عین ہے. یہ یوں ہی نہیں کہ بس اللہ اللہ کر لیے، گھر جا کے سو گیا، بس بھائی ہم نے اتنا کر لیا، بہت کیا ہوگا کہ وہی گندے غلیظ کپڑوں کے ساتھ خدا نخواستہ اللہ کے حضور گندے گندے حاضر ہو گئے، کہ عطر تو لگا ہوا ہے لیکن ساتھ میں گندگی بھی ہے، تو کس حالت میں ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں اور کب تک ہم غفلت کرتے رہیں گے؟ نظر سوئے مرکز، قدم سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے ادھر دیکھ کر، کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز، یعنی ہم ہر قدم بڑا قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، قبر سامنے ہے ہمارے، ہمارا سفر قبر کی طرف ہر وقت طے ہو رہا ہے نا؟ واجد صاحب فرماتے ہیں کہ ہو رہی ہے عمر جس لے برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم کر، ہر خاموشی سے ہر لمحہ جو ہے ہمارا طے ہو رہا ہے، برف کی طرح ہماری زندگی گل رہی ہے اور آخرت کا امتحان آنے والا ہے، سر پر کھڑا ہے، لیکن ہمیں فکر ہے کن باتوں کی، کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے، کل کیا پہنیں گے، کل شادی میں جانا ہے، کل فلاں تبلیغ پہ جانا ہے، کل فلاں چیز پکانی کھانی ہے، ساری فکریں ہم کو ہیں، ہمارے نتیجے کا کیا ہوگا، ہمارے کل کالج میں کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر کیا ہوگا کہ اچانک سے موت آ جاتی ہے، سارے افسانے دھرے رہ جاتے ہیں، سارے پلاننگ دھری رہ جاتی ہے، اور قبر کے گڑھے میں انسان اتر جاتا ہے، اس کے بعد آگے کے حالات کیا ہیں اس کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، فکر تو اس وقت پیدا ہوگی جب ہمیں پتا ہو کہ قبر میں کیا حالات پیش آنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، قبر میں ان کے نکیے آ جائیں گے، ادھر ہم نے دفنایا اور ہم تو دعا کر کے چلے گئے، اور قبر میں مردہ بزبان حال کہتا ہے کہ جب آ کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، سارے رشتے دار، سارا مال، ساری عزت، ساری بکتیاں وہیں رہ گئیں، اور خود شیٹ صاحب جو ہے وہ قبر میں پڑے ہوئے ہیں، دلیپ صاحب سب قبر میں پڑے ہوئے ہیں، سید صاحب قبر میں پڑے ہوئے ہیں، اب تو منکر نکیر آئیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ کی حالت میں گئے، توبہ کیے بغیر گئے، تو منکر نکیر غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں آئیں گے، اس قدر خوفناک شکل میں آئیں گے کہ کلیجہ پھٹ جائے، تو وہی ایک عذاب کم نہیں ہے کیا؟ کتنا بڑا عذاب ہے، ایسی خوفناک حالت ان کی ہوگی، ایسی خوفناک شکل کہ کلیجے پھٹ جائیں، پھر اس کے بعد وہ سوالات کریں گے، تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جس نے زندگی گزاری ہوگی، غفلت میں نہ ہوگا، ہوشیار رہا ہوگا، اللہ کو یاد کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، تلاوت کیا ہوگا، اللہ کو یاد کیا ہوگا، وہ فوراً کھٹک کھٹ جواب دے دے گا، وہ پوچھیں گے مرتبوں کا، مادینوں کا، اور بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چبھی دکھلائی جائے گی کہ یہ کون ہے بتاؤ، تو جس نے اللہ کو یاد کیا ہوگا فوراً کہے گا یہ اللہ میرا رب ہے، رب اللہ ہے، اور جس نے اطاعت کی ہوگی تو وہ فوراً کہے گا میرا دین اسلام ہے، فوراً آرام سے بتا دے گا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی، تو جس نے سنتوں پہ عمل کیا ہوگا، دین پر عمل کیا ہوگا، اور درود شریف کا اہتمام کیا ہوگا، فوراً کہے گا کہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس معاملہ بن گیا، قبر کی گاڑی انشاءاللہ آسان ہو گئی، پھر اس کے بعد محشر ہے، ایک برس تھا برس، ہزاروں برس سالوں میں کتنا عرصہ گزر جائے گا مرنے کے بعد، جب قیامت آئے گی، پھر قیامت آنے کے بعد یہ ایک طویل عرصہ گزر جائے گا، اس کے بعد کہیں اٹھایا جائے گا، بہت سونا ہے، اتنا سونا ہے کہ پوچھو نہیں، ہمیں ابھی سونے کی فکر پڑی رہتی ہے کہ لاؤ ذرا سو جائیں، ذرا آرام کر لیں، ذرا یہ کر لیں، قبر میں بہت سونا ہے، یہ تھوڑا عرصہ ہے، اس کو محنت کرو، مجاہدہ کرو، مشقت کرو، صحبتوں میں آیا کرو، نیک صحبتوں میں، یہ سستیاں اور یہ غیر ضروری تقریبات ان کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرو، اللہ نیک صحبتوں میں آیا کرو، اللہ والوں کی صحبتوں میں آیا کرو، تو اس کے بعد جو ہے قبر میں سونے کی خواہش ہے، قبر میں سونا بہت ملے، بہت سوتے رہو گے، پڑے گا ہزاروں سال سوتے رہو گے، اللہ ہی کو علم ہے صحیح معنوں میں کہ قیامت کب آئے گی، اور پھر قیامت کے زمانے کے بعد جب یہ دنیا کائنات سب تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کے بعد کہیں ہزاروں برس بعد پھر دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں، پھر محشر کے اندر ہماری حاضری ہوگی، اور وہ محشر کا میدان اتنا وسیع ہوگا کہ ساری خلقت بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والی تمام مخلوق اس میدان میں حاضر ہوگی، پھر اس کے بعد ایک ہزاروں برس گزر جائیں گے، اللہ ہی کے علم میں ہے صحیح معنوں میں کہ کتنا عرصہ گزر جائے گا، لوگ پریشان ہوں گے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ابھی شریف میں آتا ہے کہ کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے، کوئی بلڈنگ تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، اتنی پسینہ، اتنی گرمی ہوگی، حتیٰ کہ لوگ تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور انبیاء علیہ السلام کے پاس ان کی امتیں جائیں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں، کہ آپ ہمیں اس سے خلاص ہی, ابھی تو محشر ہے, ابھی تو شراب بھی نہیں آئی, ابھی تو محشر ہے. تو وہاں پر انبیاء سے سفارش کے لیے درخواست کرے گی ان کی امتیں, تو تمام انبیاء معذرت کر لیں گے کہ ہماری ہمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے, اس وقت اللہ تعالیٰ کی کیا حالت ہے, غضب کی حالت ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے. سارے انبیاء علیہ السلام معذرت کر لیں گے, حتیٰ کہ پھر دوبارہ سفارش کی جائے گی, پھر تمام انبیاء مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح کہہ رہا ہوں نا, کچھ بات غلط ہے؟ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ پھر انبیاء علیہ السلام کے پاس, انبیاء علیہ السلام جب معذرت کر لیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ سفارش کے لیے, شفاعت کے لیے. پھر بھی بہت عرصہ گزر جائے گا, پھر کہیں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروائیں گے, اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے اپنی امت کی. پھر جو ہے وہ فیصلے کا وقت آئے گا, پھر فیصلہ ہوگا, نیکیاں توڑی جائیں گی, نیکیاں برائیاں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا, تو پھر وہ سراد ہوگی اس کے بعد کہ جس کے اعمالوں میں کمی ہوگی, کوتاہی ہوگی, خدا نہ خاصہ وہ جہنم میں گر پڑے گا کٹ کے, اور جو مومن ہوگا صالح ہوگا وہ اس سراد پر بہت تیزی سے گزر جائے گا, بجلی کی طرح گزر جائے گا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محشر کا دن 50,000 برس کا ہے, تو جتنا گناہ گار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے لیے وہ طویل اور مشقت آمیز ہوگا, اور جتنا نیک اور صالح ہوگا اس کے لیے وہ اتنا ہی آسان ہوگا, حتیٰ کہ جو بالکل اللہ والے اور گناہوں سے بچنے والے اور توبہ کرنے والے ہوں گے ان کے لیے تو وہ وقت ایسے آسانی سے گزر جائے گا جیسے ایک فرض نماز کا وقت, اتنا آسان کر دیں گے اللہ تعالیٰ. تو قدرت ہے, وہی وقت کافروں پر بھاری ہوگا, وہی وقت گناہ گاروں پر بھاری ہوگا, اور وہی وقت جو ہے وہ مومن اور ظالمین کے لیے بالکل آسان کر دیں گے اللہ تعالیٰ, ان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے ابھی ایک فرض نماز کا وقت گزرا ہے. تو دیکھو نیک اور صالح بننے میں دنیا میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے. یہ تو شیطان مکار اور خبیث اور یہ دھوکے باز اور ہمارا دشمن ہے, وہ ہمارا نقصان چاہتا ہے, جہنم میں جلوانا چاہتا ہے, تالیوں کی پیٹتا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں خدا نہ پاستا اس کو وسوسہ ڈال کے جاتا ہے, جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ تالیاں پیٹتا ہے, خوش ہوتا ہے کہ آپ کیسا میرے کو بنایا, کیسا اس کو جہنم کی طرف ہمیں دھکیلا. آج اگر ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ بھائی کوئی دوست اگر ہمیں کوئی غلط مشورہ دے جاتا ہے ہمیشہ کے لیے اس سے دشمنی ہو جاتی ہے. جب معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جان بوجھ کر کوئی غلط مشورہ دیا, ہمیں دھوکہ دیا, تو اس سے ہمیشہ کے لیے ہم نفرت کر لیتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں پر ہمیں ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام الہی میں فرمایا ہے کہ تمہارا دشمن ہے, کھلا ہوا دشمن ہے, پھر بھی ہم اس کی چال کرتے ہیں, پھر بھی ہم اس کے فرما برداری کرتے ہیں, اس کے راستے پر چلتے ہیں شیطان کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دے دی کہ دیکھو یہ شیطان ہے, اس کے مکر و فریب سے بھی ہمیں خبردار کر دیا کہ دیکھو یہ گناہ ہے اور یہ سب شیطانی کام ہے, ان کو چھوڑ دو. لیکن ہمارے دماغ جو ہے وہ الٹ گئے اور ہم بے صبری سے آئے ہوئے ہیں. اصل مصیبت بے صبری کی ہے کہ ہم گناہوں پر صبر کر بیٹھے کہ ہم بھائی عارضی لذت لے لیتے ہیں, جنت ونت بعد میں دیکھی جائے گی. نعوذ باللہ من ذلک, یہ کھوپڑی الٹ جانے کی علامت ہے, حماقت کی علامت ہے, اپنے ہی آپ کو جو ہے نقصان پہنچانے والا احمق نہیں ہے تو کیا ہوگا. تو میرے دوستو اور عزیزو, یہ دنیا محنت اور مشقت کے لیے ہے. کیا مشقت کرنی ہے؟ کہ مجاہدہ اختیار کرنا ہے. مجاہدہ کس چیز کا مجاہدہ؟ نفس کو مغلوب کرنے کا مجاہدہ, نفس کو دبانے کا مجاہدہ. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہماری روح نفس پر غالب ہو جائے گی, اور جب روح نفس پر غالب ہو جاتی ہے تو اس سے ایسے ایسے اعمال صادر ہوتے ہیں کہ دنیا دیکھ کے متحیر ہو جاتی ہے. اس سے اگر خلق عادت اعمال بھی صادر ہونے لگے جس کو کرامت کہتے ہیں, تو اس سے بھی کوئی تعجب نہیں ہے. ایسے جو کافر بھی مجاہدہ کرتے ہیں, نفس کے اوپر مجاہدہ کرتے ہیں, جس سے ان کو ایسی روحانی قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ زمین سے 400 فٹ اوپر بھی آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں, ہوا میں اڑ کر بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں, اور بھی چھوٹے بازیاں کر سکتے ہیں. لیکن اس مجاہدے اور اس قوت کا ان کو فائدہ کچھ بھی نہیں, جہنم ہی ان کا ٹھکانا ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اور ان کا مجاہدہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو. ایمان نہیں ہے تو ہوا میں بھی اڑ کے دکھا دوں, جیسے وہ بزرگ نے شعر فرمایا کہ اگر ہوا میں بھی اڑتا ہو رات دن تب کہ سنت جو کرے شیطان کی, وہ شیطان ہے. تو ایسے کافر لوگوں کو بھی یہ قوت حاصل ہو جاتی ہے, وہ ہوا میں اڑ کے بھی دکھا دیں گے آپ کو, اور بھی بہت سے کام ٹوٹتے کر کے دکھا دیتے ہیں, اس کو ٹھوکا کہتے ہیں, اور اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے, آخرت میں بالکل تباہی ہے, جہنم ان کا ٹھکانا ہے. لیکن یہی کام مسلمان کرتا ہے اور شریعت اور سنت کے مطابق کرتا ہے تو بس اس کو تو دنیا کی بھلائی بھی مل گئی, آخرت کی بھلائی بھی مل گئی. تو میرے دوستوں یہ کام ہمیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ مجاہدہ, نفس کے خلاف مجاہدہ, کہ نفس کے برے برے تقاضوں کو کچلنا اور ان کو کچلنے کی قوت حاصل کرنا اور اس کو کچلنے کی تدبیریں معلوم کرنا اور ان تدبیروں کو اختیار کرنا, یہ ہے کام کرنے. سمجھ گیا آپ میری بات؟ کام کیا کرنا ہے کہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے, نفس کے تقاضے کو توڑنا ہے. یہی کام کافر بھی کر رہا ہے, بعض کافر بھی یہی کام کرتے ہیں, یہ مجاہدہ کرتے ہیں, دریا کنارے چلے گئے, تنہا پہاڑوں پہ چلے گئے اور وہاں جا کر تنہا مجاہدہ شروع کر دیے نفس کے خلاف. تو نفس کے خلاف جو بھی مجاہدہ کرے گا اس کو یہ قوت حاصل ہو جائے گی, میرے تنقید کا مال اس سے صادر ہو سکتے, لیکن یہی کام اگر مومن کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے اور اس کے لیے کامیابی ہے, فلاح ہے, دنیا میں بھی فلاح, آخرت میں بھی فلاح. اور کافر کرے گا یہی کام تو صرف دنیا ہی دنیا میں چھوڑ کے دکھا لے گا, لیکن آخرت میں کہاں ٹھکانا ہے اس کا؟ جہنم ٹھکانا. تو نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے, نفس کی برے برے تقاضوں کو توڑنا ہے, اور اس کے لیے قوت چاہیے, قوت حاصل کرنے کی تدبیر معلوم کرنا ہے کہ کیسے اس کو توڑا جاتا ہے. تدبیر بھی معلوم کرو اور قوت بھی حاصل کرو. قوت اللہ نے دی ہے, ارادے کی قوت. قوت کیسے آئے گی؟ اپنی ارادے کی قوت کو استعمال کرے. جو کام انسان کر سکتا ہے وہ نہیں بھی کر سکتا, اللہ نے یہ قوت انسان کو دی ہے, ارادے کی دے ہے. ارادہ کر لے ابھی پیدل جانا آسان ہو جائے گا, کہ ماری تک ارادہ کر لیا بھائی چلو آج کرتے ہیں کوئی کامیاب ہو جائے گا. یہ ارادے کی قوت اللہ نے انسان کو ایسی زبردست قوت دی کہ ارادہ کر لیتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. تو ارادے کی قوت کو استعمال کرنا اور نفس کے تقاضوں کو معلوم کرنا کہ کون سے تقاضے برے. بھائی ادھر ایک طرف بیٹھو, وہ سننا ہے غور سے, تم کیا کیا کے بیٹھ کے, یہ غلط بات ہے. تم بھی سنو بڑے ہو گئے ہو, تم سے چھوٹے ہیں وہ دھیان سے بات سن رہے ہیں, تم بھی دھیان سے سنا کرو. تو نفس کے تقاضے کو توڑنا اور ارادہ جو آدمی ارادے کی قوت کو استعمال کرنا. ارادے کی قوت وہ ہے کہ جس سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے اور تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. تو لہذا ارادے کی قوت کو استعمال کر کے, لیکن توڑے گا کس چیز کو یہ پہلے معلوم تو جائے کہ ہم نے کس تقاضے کو توڑنا ہے, ورنہ جائز تقاضے بھی توڑنا شروع کر دے گا. حلال تقاضے کو توڑنا مطلوب ہی نہیں. حلال جتنا ہو استعمال کر سکتے ہو استعمال کرو, کھاؤ پیو, عیش کرو, مزے کرو, ہنسی مذاق کرو, سارے جو جائز کام ہے وہ کر سکتے. تو کسی کامل سے معلوم کرو کہ نفس کے برے تقاضے کون کون سے. ہم کونا کام کرتے ہیں کہیں اس میں کوئی نفس کا برا تقاضا تو نہیں. ہم کونا کونا باتیں کرتے ہیں تو ہم کہیں یہ ہم جیون تو نہیں ہے. بہت کم لوگ یہ پوچھتے ہیں اپنے حالات بتا کے کہ ہم نے کونا کام کیا کہیں اس میں جیون تو نہیں ہے, کہیں اس میں بکھلاوا تو نہیں ہے, کہیں یہ عمل ہمارا تکبر کی طرف تو نہیں لے جانا, کہیں یہ ہم دکھلاوا تو ریاکاری تو نہیں ہے, کہیں یہ ہم کسی کے لیے ہم یہ دل میں یہ خیالات رکھتے ہیں تو کہیں یہ حسد تو نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھتے, اپنے دل کی صفائی کی فکر ہی نہیں. ہنسی ہلنا گلنا بس, اور کھانا پینا, ہنسنا کودنا, سو جانا, اور چلو تھوڑی سی کبھی بھائی نماز پڑھ لی, ہاں بھائی اللہ اللہ بھی کر لی. ارے بھائی باقاعدہ محنت کی ضرورت. تو معلوم کرو کہ یہ جو ہماری احوال ہیں اس میں کیا کیا بیماریاں ہیں, کن کن تقاضوں کو ہمیں توڑنا ہے. پھر ان تقاضوں کو توڑنے کے لیے اپنے ارادے کی قوت کا استعمال اور اس کامل سے تدبیر کو پوچھے کہ اس کی قوت کو استعمال کیسے کرنا ہے. مثلاً دوا ڈاکٹر دے دیتا ہے, پھر اس کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہے کہ نہیں, کہ اس کے استعمال ایسے کرنا ہے بھائی, خالی پیٹ نہیں کھانا ہے, کچھ کھانا کھا کے پھر دوا کھانی ہے, صبح شام کھانی ہے, تین دفعہ کھانی ہے, اور اس کے ساتھ پلا پلا چیز نہیں کھانی, پلا پلا چیز سب بتاتا ہے. تو اسی طرح روحانی علاج جو ہے وہ بھی وہ چیز بتائے گا کہ بھائی اس دوا کے لیے جو تدبیر تمہیں بتائی جا رہی ہے اس کو ایسے ایسے تدبیر کو اس پہ لاگو کرنا ہے, کیسے اس تقاضے کو توڑنا ہے, اور اگر غلطی ہو گئی تو اس کا کیا علاج ہے وہ بھی بتائے گا. جیسے بد پرہیزی ہو گئی, پیٹ خراب ہو گیا, پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ ہم نے فلاں چیز کھا لی تھی, آپ نے منع کیا تھا اس کباب کھا لیے, شامی کباب کھا لیے, اب پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے, تو ذرا مہربانی کر کے کوئی دوا لکھ دیں. پھر وہ کہے گا اچھا بھائی یہ دوا بھی کھا لو تو اس سے پھر تمہارا پیٹ بھی صحیح ہو جائے گا. تو یہی طریقہ روحانی علاج کا ہے. تو یہ مستقل ایک محنت کرتے رہنی ہے. بابود ربا کا ہٹتا یا تر یقین کہ موت تک جو ہے تادم آخر دمے فارغ مباش کہ آخر جان تک اپنی اصلاح اور تذکیہ سے غافل نہ ہونا حتیٰ کہ موت آ جائے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ ایک محنت ہے. اس محنت کو خوب ہوشیاری سے اور اہتمام سے کرنا ہے. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, سب کے ساتھ یہ گناہ لگے ہوئے ہیں, نفس کے تقاضے لگے ہوئے ہیں, اور ہر ایک کو یہ محنت کرنی ہے. یہ خالی مردوں کے لیے نہیں ہے نہ خالی عورتوں کے لیے ہے, ہر مرد و عورت کے لیے ہے. تو ارادے کی قوت کو استعمال کرنا اصلی کام تو یہی ہے. لیکن پیر اس میں ہدایت دیتا ہے کہ بھائی خدا کا تقاضا جو ہے تمہارا جائز, اس میں کوئی حرج نہیں. مثلاً ایک تراوی نفل پڑھ رہے تھے تو کوئی دوسرے صحابی آ گئے, ان کے نفل کو چھپ کر پڑھنا چاہتے تھے خوفیا, لیکن وہ ایک صحابی آ گئے, انہوں نے دے دیا ان کو نفل پڑھتے تھے, تو ان کو دل میں خوشی آئی کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں, انہوں نے دے دیا تو میں نیک کام کر رہا ہوں. اب فوراً ان کو فکر پیدا ہو گئی, فوراً دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں تو مناسب ہو گیا کہ یہ میں میرے ساتھ یہ عمل ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا نفل اور ایک صحابی آئے انہوں نے دیکھ لیا تو ان کے دیکھنے سے مجھے دل میں خوشی حاصل. تو رسول اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اگر وہ رہنمائی نہ لیتے تو ہم اپنے آپ کو کافر سمجھ لیتے, منافق سمجھ لیتے, ریاکار سمجھ لیتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب تھے, طبیب کامل تھے, آپ نے فوراً پہچان لیا, آپ نے فرمایا لگا اجرات کہ تمہارے لیے دو اجر ہے. دو اجر ہے, ایک یہ کہ تم کو تمہاری نیت تھی کہ میں کسی کو دکھلاؤں نہیں, وہ کیا اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے تھے, اس کا ثواب الگ, اور دوسرے کو دوسرے نے دیکھا تمہارے دل میں خوشی آئی, اس کا ثواب الگ کہ نیک کام کو دیکھ کر خوشی ہوئی. کہ اظہار فرت کا حسن تو کیا جب کوئی نیک کام کرو تو تمہارے دل میں تو وہ تم کو دل خوش کر دے, تو یہ تو یہ پرور مومن وہ مومن ہے, تو تمہارے لیے دو اجر ہے. تو دیکھو کہ اگر نہ پوچھتے تو کیا دل میں آ رہی تھی ان کے, تو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی ہم پوچھ بولے تو ناجائز تقاضوں کو توڑنا ہے, جائز تقاضوں کو تھوڑی توڑنا ہے. جب معلوم ہوگا کہ ناجائز کیا کیا چیز ہے تبھی تو اس کو توڑنے کی محنت ہوگی. تو ایک کام کیا کرنا ہے کہ ناجائز تقاضے معلوم کرنا کہ کیا کیا چیز گناہ ہے, اور دوسرا یہ کہ اپنے ارادے کی قوت کو استعمال کرنا, اور تیسرا یہ کہ اس کی تدابیر پوچھنا کہ اس تقاضے کو ہم کیسے توڑے, اور پھر اگر غلطی ہو جائے تو پھر فوراً اپنے طبیب سے رجوع کرنا کہ بتلائیے یہ غلطی ہو گئی اب کیا کریں, کیا علاج ہے, نہ بار بار ہمارا گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ غلطی کو بھائی ماں کیوں دیکھ رہے ہو, ہاں کیا کام ہے آپ کو, سمجھئے بات کہ غلطی ہو گئی فوراً پھر طبیب کے پاس پہنچے کہ پیٹ خراب ہو گیا, گناہ کر بیٹھے, غلطی ہو گئی, اب ہم کیا کریں, پھر وہ تدبیر بتائے گا. یہ ایک محنت ہے مستقل, اس طرح سے آہستہ آہستہ قلب کی صفائی ہوتی رہے گی اور قلب گلوں میں گلزار ہو جائے گا, ہلکا پھلکا ہو جائے گا, پھول کی طرح ہو جائے گا, بے چینیاں پریشانیاں عذاب مصیبت سب چیز دور ہوتی جائے گی, اور پھر جو ہے دل گلستاں تھا تو ہر شہر سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا, گناہ گار کا عالم یہ ہوگا, اور جو اللہ والا ہو جاتا ہے صفائی کراتا ہے تو اس کا دل گلستان ہوتا جائے گا. سمجھ گئے؟ تو یہ بات ہے, یہ محنت کرنی ہے. اس محنت سے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں مجالس میں, لیکن اسلام کی فکر کم لوگ کرتے ہیں, پوچھتے کم لوگ ہیں, یہ ہماری کمزوری ہے. اور زندگی تو گزر ہی چلی جا رہی ہے, کٹاکٹ گزر رہی ہے, کٹاکٹ غفلت میں گزر رہی ہے. تو غفلت نہ ہونی چاہیے, ہر دم ہوشیار رہو, ہر دم پوچھتے بانٹتے رہو. بھائی ابھی کوئی اسکیم کھل جاتی ہے, لوگوں سے کتنا پوچھتے رہتے ہیں بھائی کیسی اسکیم ہے, لگائیں اس میں پیسہ, نہیں لگائیں کیا کریں, یہ کریں, کتنی آدمی کو فکر ہوتی ہے, اور ذرا کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ پیسہ لے کے بھاگ رہا ہے تو ادھر ادھر کتنا دوڑتے ہیں, کتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ڈوب رہا ہے, کیا کریں, کیسے نکالیں, کتنی فکر کرتے ہیں. لیکن دین کے لیے ہم بالکل ٹھوس ہوئے بیٹھے, بالکل ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ہزاروں برس کی زندگی ہم لے کے آئے ہوئے ہیں, اور اپنی مرضی سے آئے ہیں, اپنی مرضی سے جائیں گے. نہیں بھائی, نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں, نہ اپنی مرضی سے جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سب, میں بھی اور سب جو صحابہ بھی, تمام مسلمان اپنا تزکیہ نفس کریں, اور تزکیہ نفس کریں ہی بلکہ کرائیں, کیونکہ تزکیہ کرایا جاتا ہے, اس کے لیے کوئی مدتی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اپنے قلوب کی اصلاح کی اور تزکیہ کی, اور اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی کامیابی نصیب فلاح نصیب کرنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تكثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اے اللہ پاک اپنے قول سے جو کچھ عرض کر دیا محض اپنے قول سے قبول فرما لیجیے. جو غلطی خطا ہو گئی اللہ اپنے قول سے اس کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو بڑی باتیں کہہ دی کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ تزکیہ نفس کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اور اے اللہ برے برے اخلاق سے گناہوں کی عادتوں سے اے اللہ ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجیے. گناہوں کی عادتیں چھڑا دیجیے. اللہم واقعیتن کا واقعیت غریب. اے اللہ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کیچڑ کھاتے دیکھتی ہے یا گندگی میں کھیلتے دیکھتی ہے یا کوئی موزی سانپ یا بچھو کی طرف بڑھتے دیکھتی ہے فوراً دوڑ کر اس کو وہاں سے ہٹا کر اپنی آغوش رحمت میں چمٹا دیتی ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی اپنی آغوش میں لے لیجیے. اے اللہ گناہوں کے جال جگہ جگہ ہے. گناہوں کے اجدہے گناہوں کے سانپ منقش سانپ ہمیں اپنی طرف للچا رہے ہیں. گناہوں کی وادیاں ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. اے اللہ یہ نامحرم حسین اور یہ گندی گندی فلمیں اور یہ طرح طرح کے کھیل کود لہو لائف اور نیٹ کیفے یہ سب ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. اے اللہ غیبتوں کی عادت ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے. غیبتوں کا چسکا لگا ہوا ہے. بدگمانیوں کا چسکا لگا ہوا ہے. جھوٹ بولنے کا چسکا لگا ہوا ہے. اے اللہ یہ سب بڑے بڑے سانپ اور اجدہے ہیں ہمیں خوشنما معلوم ہو رہے ہیں. در حقیقت یہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے. اے اللہ ہمیں ہوشیار کر دے. ان خطرات سے ہوشیار کر دے. شیطان اور نفس کی دشمنی کو ہم پر کھول دے. ہم پر واضح کر دے. اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ شیطان اور نفس ہمارے دشمن ہیں تو پھر ہم کیوں ان کی بات مانیں گے. اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجیے. اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجیے. اور اے اللہ ہمیں پاکیزہ حیات نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پاکیزہ انفاظ نصیب فرما دیجیے. حیات اولیاء نصیب فرما دیجیے. اپنے پیاروں والی حیات اچھی صاف ستھری پاکیزہ حیات نصیب فرما دیجیے. نورانی حیات نصیب فرما دیجیے. اے اللہ برے برے اخلاق سے ہمارے قلب کی صفائی کر دیجیے. اے اللہ پاکیزہ حیات اور حیات اولیاء حیات دوستاں حیات عاشقاں حیات باوفا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بے وفائی سے اور اے اللہ نافرمانی سے اور بے وفائی سے اور دشمنی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجیے. دل کی صفائی فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو آسان حلال بابر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد فرما دیجیے. اور اے اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو نیک اللہ والا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ گناہوں میں مبتلا ہو کر ماں باپ کو رسوا نہ ہونے دیجیے. اے اللہ ماں باپ کو دکھی نہ ہونے دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ بڑوں کا ادب نصیب فرما دیجئے، اے اللہ چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما دیجئے، محبت اور نرمی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا اپنے سبب سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، اے مالک کریم، اے اللہ آپ کے خزانے لامحدود ہیں، اپنے لامحدود خزانوں سے ہم پر نعمتوں کی بارش فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔